قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ سورہ انبیاء کی آیات چل رہی ہیں اور یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ شروع ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری قوم جو بت پرستی کا شکار تھی اور ایسی زبردست بت پرست تھی کہ بتوں کو تراشنا، بتوں کو بنانا، بتوں کی پوجا کرنا یہ ان کا کام تھا. اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قوم میں بھیجا. پوری قوم میں یہی دو مسلمان تھے، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دوسری ان کی اہلیہ حضرت سارا، اور کوئی نہیں. اپنا کام کرتے، دعوت دیتے دین کی، دعوت دیتے اسلام کی، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی، اللہ رب العزت کو ایک ماننے کی. اور کیا طریقے اختیار کیے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت اللہ دینے کے لیے، وہ واقعہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی نیک ہدایت، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم ان کی خبر رکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی. یعنی مطلب یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ایک اچھی سمجھ عطا فرمائی تھی اور ہم ان کو خوب اچھی طرح جانتے تھے. یعنی ہم یہ بات، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ہم یہ بات جانتے تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم یہ بات جانتے تھے کہ وہ کتنے کامل انسان تھے، کیسے کمالات علمیہ اور عملیہ اللہ نے ان کو عطا فرما رکھے تھے. تو فرماتے اللہ رب العزت کہ ان کا وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے. اس قال علی ابی ہی و قومی، آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ بت تراش تھے، ان کا نام تھا آزر اور بڑے مشہور بت تراش تھے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی اپنے دین کی حفاظت کس طرح فرماتے ہیں کہ اتنے بڑے بت تراش کے نام تھا ان کا بت تراشی کے فن میں، اور بیٹا ان کا وہ اللہ کا نبی بن گیا، اور نبی بھی ایسا جس کا لقب خلیل اللہ، اللہ کے دوست، وہ بن گئے. اذ قال لابیہ وقومہ ما ھذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، کہا انہوں نے اپنے باپ سے وقومی اور اپنی قوم کو یہ کہا، ما ھذہ التماثیل، یہ جو آپ نے بت تراش رکھے ہیں، یہ مورتیاں ہیں، یہ کیسی مورتیاں ہیں؟ انتم لہا عاکفون، جن کے اوپر آپ جمے بیٹھے ہو، جن کے اوپر آپ مجاور بن کر بیٹھ گئے، ان کی کیا حیثیت ہے بتوں کی؟ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کافروں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس بتوں کی عبادت کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، نہ تھا نہ ہے، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہم نے آبا و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا، لہذا ہم انہی کی عبادت کرتے، وہ یہ جواب تھا. ورنہ کوئی عقل مند انسان جس کو اللہ نے ذرا سی فہم عطا فرما رکھی ہو، وہ اگر ذرا سی بھی عقل سے سوچے کہ جن پتھروں کو جمع کر کے ہم نے ان بتوں کو تراشا ہے، یہ بت ہمارے رحم و کرم پر ہیں، ہم ان کو توڑ دیں، ہم ان کو بنا لیں، یہ کیسے ہمارے خدا ہو سکتے ہیں، یہ کیسے ہمارے خدا ہوں گے؟ پتھروں کی مورتیاں ہیں، کوئی ان کو مارے، کوئی ان کو توڑے تو اپنا دفاع نہیں کر سکتے، یہ کیا ہمارا دفاع کریں گے، یہ ہمارے خدا کیسے بنیں گے؟ لیکن سمجھ میں نہیں آئی بات، اور انہوں نے یہ جواب دیا کہ وجدنا آباءنا لہا عابدین، پایا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا. یہی جواب مشرکین مکہ بھی دیتے تھے، یہی جواب ہندو بھی دیتے ہیں، یہی جواب تمام بت پرست دیتے ہیں. آپ دیکھیے، بعض اوقات چیز چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن آگے جا کر وہ ایک بہت بڑا ایک اجدہا بن جاتی ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتی ہے. بعض اوقات کوئی چیز دیکھنے میں بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ اچھی چیز جو ابھی اچھی لگ رہی ہے، آگے جا کر بعض اوقات وہ ایک غلط رخ اختیار کر لیتی ہے. اس لیے پہلے سے اس کا قلع قمع ہونا ضروری ہے. بت پرستی کی جو ابتدا ہوئی وہ اس طریقے سے ہوئی کہ مکہ مکرمہ کے اندر قبیلہ جرہم کے لوگ آباد تھے، یہاں سے بت پرستی کا آغاز ہوا ہے. پہلے مکہ مکرمہ میں بت پرستی نہیں تھی، قبیلہ جرہم کے لوگ آباد تھے. اس قبیلے کے اوپر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پتہ نہیں کتنے سو سال، ہزار سال پرانی بات ہے، قبیلہ جرہم کے اوپر کسی دوسری قوم نے حملہ کیا اور انہوں نے فتح حاصل کر لی قبیلہ جرہم کے اوپر. قبیلہ جرہم کے لوگ مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر بھاگنے لگے. بیت اللہ شریف تو آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، تو بیت اللہ کے پاس رہنے کو تو ہر شخص باعث عزت سمجھتا تھا. تو جب قبیلہ جرہم کے لوگ بھاگنے لگے مکہ مکرمہ، تو انہوں نے چلتے ہوئے مکہ مکرمہ کے پتھر اٹھانے شروع کر دیے کہ ہم بھاگ رہے ہیں، چلو یہاں بیت اللہ شریف تو یہی رہ جائے گا، ہم مکہ مکرمہ کے حرم کے آس پاس کے کچھ پتھر اٹھا کر لے جائیں تو ہم تبرک کے طور پر اپنے گھروں میں رکھ لیں گے اس کو. تو جاتے جاتے انہوں نے پتھر اٹھا لیے اور اپنے ساتھ لے گئے. جہاں کہیں جا کر وہ آباد ہوئے، انہوں نے وہ پتھر رکھے، ان پتھروں کو وہ پوچھتے تھے، ان کو ہاتھ لگاتے تھے، ان کو چومتے تھے، ان کی عزت تکریم کرتے تھے. بعد میں ان کے جو بچے بڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے والد اور ہمارے بزرگ وہ ان پتھروں کو چومتے ہیں، انہوں نے پتھروں کو اور توڑ تاڑ کے اور بڑے بڑے پتھر بنا لیے. اس طریقے سے پتھروں کو پوجنے کا آغاز ہوا. تو شروع میں تو وہ بیت اللہ شریف کے پتھروں کو چومتے تھے، تو چلو ایک بات تھی کہ نسبت اس کی بیت اللہ شریف کے ساتھ تھی، عبادت نہیں کرتے تھے، مدد نہیں مانگتے تھے، خدا نہیں مانتے تھے، لیکن چومتے تھے. اس چومنے نے اور ان پتھروں کی تعظیم نے یہ رخ اختیار کیا کہ آج بڑے بڑے بت بنے ہوئے ہیں، اور خود بیت اللہ شریف کے اندر ایک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بت ہی بت رکھے ہوئے تھے، اور اس طریقے سے بت پرستی کا آغاز ہوا ہے. تو بعض اوقات چیز چھوٹی سی ہوتی ہے، دیکھنے میں بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تو وہ پہلے مرحلے پر اس کو روک دیتے ہیں. عرفہ جس دن منایا جاتا ہے، سارے حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، تو کسی زمانے میں یہ رسم چل پڑی کہ عرفات والے دن حاجی لوگ، تو جو حجاج تھے وہ تو یوم عرفات میں عرفہ مناتے تھے، یہ ایک رسم چل پڑی کہ جو لوگ حج نہیں کر سکے وہ لوگ اسی دن اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے ملکوں میں جمع ہو کر یوم عرفہ کی طرح میدان میں جمع ہو جاتے اور اللہ تعالی سے توبہ کرتے، گریہ زاری کرتے، استغفار کرتے، دعائیں مانگتے، اور یاد مناتے کہ وہ لوگ وہاں حج کر رہے ہیں، چلو ہم نے حج نہیں کیا تو حج جیسی صورت اختیار کر لی. اب دیکھیں اس کے اندر کوئی برائی کی کیا بات ہے؟ کوئی برائی کی بات نظر آتی ہے؟ توبہ کی توفیق ہو گئی، سارے لوگ میدان میں جمع ہو گئے، گریہ زاری کر رہے ہیں، اللہ سے استغفار مانگ رہے ہیں، کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں. لیکن اس زمانے کے علماء کرام نے کہا کہ یہ بدعت ہے، اس کو ختم کرو، اور اس کا نام فقہ کرام نے دیا کہ التعریف لیس بشیئن، ان التعریف لیس بشیئن، کہ یوم عرفہ کی یاد منانا، ایک تو ہوتا عرفہ منانا وہ نہیں، یوم عرفہ کی یاد منانا کہ جس طرح وہ جمع ہوں گے اس طرح ہم اپنے اپنے ملکوں میں اور اپنے اپنے شہروں میں یاد منائیں گے اور ویسے طریقہ اختیار کریں گے. فرمایا کہ لیس بشیئن، اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ حضرات جانتے تھے کہ آج یہ چیز بڑی خوشنما نظر آ رہی ہے، چھوٹی نظر آ رہی ہے، لیکن کل یہ کیا روپ دھارے گی، آگے جا کر کیا رخ اختیار کرے گی. تو انہوں نے کہا کہ پہلے مرحلے کے اوپر اس کو روک دو. اسی لیے چیز بعض اوقات دیکھیے، آج ہمارے ہاں تعزیے ہیں، ہے نا جی، شروع میں تعزیے کس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے اور آج ان تعزیوں نے کیا روپ دھار رکھا ہے، اور وہی طریقہ آج ربیع الاول کے مہینے میں بیت اللہ شریف کی شبیہ بنا کر کیا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی شبیہ بنا کر کیا جا رہا ہے. لوگ اس کا طواف کرنے لگے. اب یہ بدعات ہیں، یہ بدعات اسی طرح پروان چڑھتی ہیں، شروع میں چیز دیکھنے میں بڑی اچھی لیکن بعد میں وہ چیز ایک خطرناک روپ دھار جاتی ہے، جیسے آج ہمارے ہاں ہو رہا ہے. آج کفر و الحاد، شرک و بدعات اس طرح بڑھ گئی ہیں انہی بنیاد کے اوپر، یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے بڑے بھی یہ کرتے تھے، آج ہم بھی یہ کر رہے ہیں. اگر ان چیزوں کو نہیں روکا گیا، اپنے بچوں کو ذہن سازی نہ کی گئی، تو آپ یقین مانیے یہی چیزیں انسان کو، جو فرمان ہے کہ کل بدعت زلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وہ کل زلالت فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو دوزخ میں لے جانے والی ہے. یہ بدعت یہ ہوتی ہیں، دیکھنے میں بعض اوقات بڑی اچھی، بڑی خوشنما معلوم ہوتی ہیں، لیکن بعد میں وہ بدعات انسان کو گمراہیوں کے اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے. تو یہی فرمایا کہ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے اپنے آبا اجداد کو اسی کے اوپر پایا ہے. اسی لیے فرماتے ہیں علماء اکرام، مفسرین فرماتے ہیں کہ دیکھو، انسان سب سے زیادہ اپنے بچہ جو ہے نا، سب سے زیادہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے. یہ فطرت بنائی اللہ رب العزت نے. بچہ آپ دیکھیں، جب بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، گود کے بچے ہوتے ہیں، جیسے ماں باپ کر رہے ہوں گے، گھر کے بڑے بزرگ کر رہے ہوں گے، گھر کے بڑے بہن بھائی کر رہے ہوں گے، وہی حرکتیں چھوٹا بچہ کر رہا ہوگا. آپ اگر نماز پڑھیں گے، چھوٹا بچہ بھی آپ کے ساتھ آ کر نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا، جیسی تیسی بھی پڑے گا، نقل اتارے گا آپ کی، رکوع میں جانے کی، سجدے میں جانے کی، اس لیے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ، میری ماں، میرے بہن بھائی وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ویسی نماز پڑھنی شروع کر دے گا. آپ اگر کوئی غلط حرکت کریں گے، بچہ وہی غلط حرکت کرنی شروع کر دے گا. بچے تو بڑوں سے سیکھتے ہیں، یہ تو فطرت انسانی ہے. اور وہ جو بچہ اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو دیکھ کر سیکھتا ہے، وہ اس کے دل و دماغ کے اوپر نقش ہو جاتی ہے بات. وہ ایسی نقش ہوتی ہے, ایسی نقش ہوتی ہے کہ بچپن کی باتیں تو مشہور ہے کہ جتنی نقش بچپن کی باتیں ہوتی ہیں بڑے ہو کر وہ باتیں اتنی نقش نہیں ہوتی انسان کے اوپر. اسی لیے جو بچے جب گھر میں ہوتے ہیں ان کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے بھی انسان کو محتاط رہنا چاہیے. بچوں کے سامنے اگر جھوٹ بولیں گے تو بچہ کل بڑے ہو کر جھوٹ بولے گا. بچوں کے سامنے گندی باتیں کریں گے, بچہ گندی باتیں سیکھے گا. اسی طریقے سے یہ جو کہا کہ ہم نے اپنے آبا اجداد کے اوپر بت پرستی کو پایا, انہوں نے بچپن سے دیکھا تھا کہ اپنے بڑوں کو کہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنا دیا, اپنا نبی برحق ہونے پر معجزات پیش کر دیے, چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھلا دیا, ایک نہیں لا تعداد معجزات دکھلا دیے مشرکین مکہ کو. لیکن مشرکین مکہ کی اکثریت نے, ایک بڑی تعداد نے بت پرستی کو نہیں چھوڑا. دل ان کا کہتا تھا کہ بات یہ صحیح کہہ رہے ہیں, بات یہ غلط نہیں کہہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے انہوں نے نہیں دیکھا, کبھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں ہمارے آبا اجداد کے طریقے کے برخلاف کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کتنے انسانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہی. ابو جہل نے کہاں بات مانی حالانکہ خاندان کا انسان تھا, ابو لہب نے کہاں بات مانی حالانکہ اپنی قوم کا انسان تھا, نہیں مان کے دی. یہی کہتے رہے, یہی کہتے رہے کہ ہم اپنے آبا اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ دیں تمہارے کہنے پر. ادھر اللہ کا نبی قرآنی آیات پیش کر رہا ہے, آسمانی کتابیں پیش کر رہا ہے, معجزات پیش کر رہا ہے, اپنے آپ کے نبی برحق بتلا رہا ہے, اور ان کا دل بھی کہتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے, جھوٹا انسان نہیں ہے, اللہ کے نبی ہے. نہیں مانی بات. پتہ چلا کہ یہ گھر کا ماحول, بڑوں کا طریقہ, بزرگوں کے طریقے, یہ اصل تعلیم انسان کو مہیا یہ کرتے ہیں, بچوں کو یہ تربیت دیتے ہیں, بچوں کو یہ بناتے ہیں. اس لیے اگر ہم چاہیں کہ ہمارے بچے راہ راست پر آئیں, ہم یہ چاہیں کہ ہمارے بچے راہ راست پر آئیں, درست راستہ اختیار کریں, اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان خود درست ہو جائے, بچہ خود ٹھیک ہو جائے گا. بچہ یہ دیکھے گا کہ میرے باپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, میری ماں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, ہمیشہ میرے ماں باپ نماز وقت کے اوپر پڑھتے ہیں, سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, کسی کو کے ساتھ گالم گلوچ نہیں کرتے, کسی کے ساتھ گندی زبان استعمال نہیں کرتے. اور مجھے بتلائیے بچے کو اور کیا تربیت چاہیے, بچہ خود ہی آپ کی تربیت گاہ بنا ہوا ہے, گھر اس کے لیے خود تربیت گاہ ہے, اس کو آپ کیا سکھائیں گے, وہ سیکھ رہا ہے ماشاءاللہ آپ کے طریقے سے سیکھ رہا ہے. لیکن گھر میں جھوٹ ہو, گھر میں گالم گلوچ ہو, گھر میں بے حیا فلموں کا راج ہو, ماں باپ بہن بھائی بیٹھ کر گندی گندی فلمیں دیکھ رہے ہوں, تو آپ کیا توقع کریں گے کہ بچہ کون سا اچھا انسان بن جائے گا. ہم نے بچوں کو سکھانے کے لیے کیا کیا, کون سا ان کو اچھا ماحول دے دیا, نتیجہ یہ ہوا کہ بچے نہیں سیکھ پاتے, اور ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنے اچھے اچھے اسکولوں میں پڑھا دیا, اتنے اچھے عالیشان اسکولوں میں دے دیا, لیکن بچہ تو اچھا انسان نہیں بن سکا. بچہ اچھا انسان کیسے بنے گا جب اس کو گھر کا ماحول اچھا نہیں مل رہا ہے. گھر کا ماحول اچھا ہے تو اسکول کا ماحول اچھا ہے, محلوں کا ماحول اچھا ہے. گھر کا ماحول خراب ہے تو انہیں سے اسکولوں کا ماحول بنتا ہے, اسکولوں کا ماحول خراب ہے انہیں سے محلوں کا ماحول خراب ہے. اصل چیز تو یہی ہے, اپنا کردار ہے, ماں باپ کا, بہن بھائیوں کا اپنا کردار ہے. وہ اچھا ہوگا سب کچھ اچھا ہوگا, وہ گندا ہوگا سب کچھ خراب ہوگا. قرآن پاک نے یہی دلیل دی اپنی کہ ان بت پرستوں کی یہی دلیل ہوتی تھی کہ وجدنا علیہا آباءنا, کہ ہم نے اسی کے اوپر اپنے آبا اجداد کو پایا, لہذا ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے. جب ہم نے آبا اجداد کو پا لیا جو ہمارے بڑے کرتے تھے صحیح کرتے تھے. قالوا وجدنا لها عابدين, قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين, انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے آبا اجداد کو اسی مذہب کے اوپر پایا. قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين, ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کے لوگوں کو کہ تم اپنے آبا اجداد کی بات مانتے ہو, اگرچہ تمہارے آبا و اجداد واضح گمراہیوں کے اوپر ہو، تب بھی تم اپنے آبا و اجداد کی بات مانو گے؟ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے آبا و اجداد کا طریقہ غلط ہے، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے آبا و اجداد گمراہیوں کے راستے کے اوپر ہیں، تب بھی تم انہی کی بات مانو گے؟ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اور تمہارے آبا و اجداد واضح گمراہیوں کے اندر ہیں، تب بھی تم انہی کی بات مانو گے؟ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ان کے قوم کے لوگوں نے کہا اجئتنا بالحق، ان کو یقین نہیں آتا تھا کہ ہماری قوم کا یہ بچہ یہ ہم سے ایسی بات کر رہا ہے جو بات آج تک کسی نے ہم سے نہیں کی، توحید کی بات کر رہا ہے، اللہ کی وحدانیت کی بات کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اجئتنا بالحق، کیا تم ہمارے پاس سچی بات لے کر آئے ہو، ام انت من اللاعبین، یہ ہم سے ایسی ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ قال، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، بل ربکم، نہیں تمہارا رب وہ آسمانوں کا رب ہے، وہی زمین والا رب ہے، الذی فطرهن، جس نے تم کو ان کو پیدا کیا، وانا علی ذلکم من الشاہدین، اور میں اسی بات کا گواہ ہوں، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ قسم اللہ کی، لَأَكِيدَنَّ، ضرور بھی ضرور میں علاج کروں گا تمہارے بتوں کا، بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، جب تم پیٹ پھیر کر جا چکو گے۔ چنانچہ ان کی عید کا دن تھا، ایک ان کا میلہ لگتا تھا، وہ عید کا میلہ ہوتا تھا یا ان کا کوئی مذہبی تہوار ہوتا تھا ان کی قوم کا، پوری قوم وہاں جاتی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ یہ پیچھے رہ گئے، پوری قوم میدان میں جمع ہو کر اپنا وہ میلا ویلا مناتی تھی، کھیل تفریح کرتی تھی، کیا کیا کرتی تھی، اس میں پوری قوم لگ گئی۔ جب پوری قوم اس میں لگی، پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا کہ جتنے بت تھے سارے بتوں کو توڑ کر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فجعلہم جزازن الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، الا کبیرا لہم، البتہ ان میں جو ایک بڑا بت تھا اس کو باقی رہنے دیا، لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ لوگ اس کی طرف لوٹ آئیں، شاید کہ وہ اس کی طرف لوٹ آنے کے اندر ایک احتمال تو یہ ہے، یعنی یہ کام کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اپنا جو ہتھوڑا تھا، اس ہتھوڑے سے جس سے انہوں نے بت توڑے تھے، ان بتوں کو توڑنے کے بعد ہتھوڑے کو اس سے بڑے بت کو باقی رہنے دیا، باقی سب کو توڑ دیا، اور بڑے بت کے گردن کے اندر وہ ہتھوڑا ڈال دیا۔ جب لوگوں نے آ کر پوچھا کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا، یہ کس نے توڑا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے اسی بت سے پوچھو، بڑے والے بت سے، اسی نے توڑا ہے، یہی بتائے گا۔ مطلب ان کا یہ تھا کہ جب اس سے پوچھیں گے تو یہ بول تو سکے گا نہیں، اور ان کے دل میں اس وقت یہ خیال پیدا ہونا چاہیے کہ جب یہ بت بول نہیں سکتا اور اس بت نے اپنے دوسرے بتوں کو بچا نہیں سکا، تو پھر یہ کیسا خدا ہوا جو ان کو بچا نہیں سکا، بول نہیں سکتا، جواب نہیں دے سکتا۔ تو یہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، لعلہم الیہ یرجعون، شاید کہ وہ لوگ اس کی طرف لوٹ آئیں۔ دوسرا ایک احتمال تو یہ ہے کہ بت کی طرف لوٹ آئیں، دوسرا احتمال یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ آئیں پوچھنے کے لیے کہ یہ کس نے کیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر یہ کام کیا کہ یہاں پر جو ہے وہ کہا کہ ان سے جا کر پوچھ لو اگر وہ اس کی طرف پوچھ سکیں۔ اب اس میں جو ضمیریں ہیں لعلہم الیہ یرجعون، اس میں دو احتمال ہیں، ایک یہ کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے وہ ضمیر، اور یہ تشریح جو کی گئی ہے وہ اسی حوالے سے کی گئی ہے کہ لوگ مجھ سے آ کر پوچھیں تو تم نے ایسا کیوں کیا، تو پھر میں ان کو بتاؤں گا۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ الہی کی ضمیر دین کی طرف لوٹ رہی ہو، کہ وہ لوگ یہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے، کہ یہ وہ لوگ یہ جب دیکھیں کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور ہمارے بڑے بت نے اپنے بتوں کی کوئی حفاظت نہیں کی، تو شاید ابراہیم علیہ السلام کی دین کی طرف لوٹ آئیں اور اپنے دین کو جو کہ بت پرستی کا دین تھا اس کو چھوڑ بیٹھیں. یہ دونوں احتمال ہیں اس کے اندر. تو لعلہم الیہ یرجعون, ایک یہ کہ دین کی طرف لوٹائیں ابراہیم علیہ السلام کے, دوسرے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹائیں. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین, انہوں نے کہا کہ یہ کس نے کیا, بتوں کو کس نے توڑا. انه لمن الظالمین, وہ کوئی بہت ہی ظلم کرنے والا انسان ہے جس نے ان بتوں کو توڑا ہے. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, انہوں نے کہا سمعنا فتن, ہم نے ایک نوجوان سے ان بتوں کے متعلق کچھ کہتے ہوئے سنا کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے ان بتوں کو برا بھلا کہتا تھا. یقال لہ ابراہیم, اس کو ابراہیم کہا جاتا. قالو, تو ان کے قوم کے لوگوں نے کہا فاتو به علی اعین الناس لعلهم یشهدون, ان کو لوگوں کے سامنے لے کر آؤ, لعلهم یشهدون, تاکہ وہ لوگ اس کو دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا لوگوں کے سامنے, اور لانے کے بعد ان سے پوچھا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تم نے ان معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون, اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہر موقع کے اندر اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی حق بات کہنے کو مل جائے, حق جملہ کہنے کو مل جائے, حق بات کہنے کو مل جائے, اس کوشش میں رہتے ہیں. یہاں پر بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام کیا کہ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام کیا, کہا کہ میں خود جواب نہیں دیتا بلکہ تم ان سے پوچھو کہ یہ کون سا کام کر رہے ہیں, ان سے پوچھو, میں نہیں جواب دے سکتا. اب جب کوئی آدمی بتوں کے بارے میں, تو وہ بھی جانتے تھے کہ یہ کچھ بولنے کے قابل نہیں ہے. قال بل فعلہ کبیرہم ھذا, ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انہی سے پوچھ لو, جو ان کا بڑا ہے اسی سے پوچھو. فسألوہم, اسی سے سوال کرو, ان کانوا ینطقون, اگر وہ بولنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون, انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکایا اور جھکا کر اپنے دل میں کہنے لگے کہ ابراہیم سچ کہتا ہے, تم ہی لوگ ظالم ہو. اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ تم ہی ظالم ہو. اتنے بڑے بڑے بت جن کو ہم اپنا بڑا سمجھتے تھے یہ ٹوٹ گئے, یہ اپنا دفاع نہ کر سکے, اور ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ بڑے بت سے پوچھا یہ تم کو جواب دے گا کہ کس نے ان کو توڑا ہے. بڑا بت تو بول ہی نہیں سکتا, نہ بول سکتا ہے, نہ اپنے اپنے آپ کا دفاع کر سکتا ہے, نہ اپنے چھوٹے بتوں کو بچا سکتا ہے. تو ابراہیم تو سچ ہی کہتا ہے کہ بات صحیح کہتا ہے کہ یہ بت نہیں ہے, یہ ہاتھوں کی تراشی ہوئی مورتیاں ہیں, بے جان ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں. دل میں ان کے یہ بات اسی وقت پیدا ہوئی, اس وقت ان کے دل نے گواہی دی کہ بات صحیح کہتے ہیں ابراہیم. یہاں پر حضرات مفسرین لکھے ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ھؤلاء ینطقون, یہاں حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ دیکھو انسان کو کبھی حق بات کہنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے, نہ پیچھے ہٹنا چاہیے, نہ اس غلط فہمی کا شکار رہنا چاہیے کہ سارے لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں, میں اگر ان کے برعکس بات کروں گا تو میری بات کون سنے گا. بلکہ انسان کو حق بات کہنی چاہیے, جو سچ ہو جو حق ہو وہ کہنا چاہیے. اس وقت اگرچہ ایک تو یہ کہ اس وقت شاید کوئی آپ کی بات نہ مانے, لیکن حق بات ان کے کان میں پڑے گی تو صحیح. آج ان کے دل نے قبول نہیں کیا, کل ان کے دل قبول کرے گا اس حق بات کو, بات تو کانوں میں پڑے گی ان کی. جب حق بات کانوں میں پڑتی ہے, بعض اوقات ایک بات کان آج پڑتی ہے اس کا اثر بعد میں ظاہر ہوتا ہے. دل میں آج بات سنی, آج تھی, لگ گئی دل میں آج, لیکن عمل آج نہیں ہوا, عمل بہت زمانے بعد ہوا, پڑی بھی اسی وقت کی تھی. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس مجمع میں سے دو چار انسان اس کے تائید کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں, دو چار انسان اس کے تائید کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں, اوروں کو سمجھ میں نہیں آئی, ایک دو انسانوں کو سمجھ میں آ گئی. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ یہی بات بتلاتی ہے. آپ نے ایسے وقت میں بات کرنی شروع کی اسلام اور دین کے بارے میں، توحید کے بارے میں، جب عرب کی سرزمین کے اوپر یہ نام لینا بھی گناہ تھا، لیکن ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے صحابہ اکرام تیار ہوتے چلے گئے، اور یہ آخر ایک وقت آیا کہ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر 124,000 اور یا 127,000 صحابہ اکرام کا مجمع موجود تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، حق بات کہی۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کا ایک ملفوظ میں نے سنا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ حق بات حق نیت سے، حق طریقے سے، حق بات بات حق ہو، حق نیت ہو، اور حق طریقہ ہو۔ تین شرطیں، حق بات ہو، حق نیت ہو، حق طریقہ ہو، جب بھی کہی جاتی ہے ہمیشہ اثر کرتی ہے۔ اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے، کبھی اگر بات اثر نہیں کرتی تو تینوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز نہیں ہوتی، یا تو بات حق نہیں ہوتی، یا طریقہ حق نہیں ہوتا، یا دونوں چیزیں ہوتی تو نیت حق نہیں ہوتی، کوئی گڑبڑ ہوتی ہے۔ تو حق بات ہو، حق نیت ہو، حق طریقہ ہو، فرمایا کہ جب بھی وہ بات کہی جائے گی تو ہمیشہ ضرور اثر کرے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بات بھی حق کی، طریقہ بھی حق تھا، نیت بھی حق تھی، اللہ کے نبی تھے، کوئی دوسری نیت تو ہو نہیں سکتی۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو انفرجعوا الی انفسہم، قرآن کریم میں فرمایا اللہ رب العزت، کہاں تو اتنے مخالف تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگے جا کر بات آ رہی ہے چند آیتوں کے بعد کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاریاں ہونے لگ گئی، کہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ ہمارے بتوں کو جلایا، ان کو جلاؤ، ان کو مارو، چھوڑو مت ان کو، اتنی تیاریاں ہیں۔ لیکن ان کے دلوں نے گواہی دی کہ بات ابراہیم صحیح کہہ رہا ہے، بات ابراہیم کی صحیح ہے، کہ جو بت اپنا دفاع نہ کر سکے، جو بت اپنے چھوٹوں کو نہ بچا سکے، اپنا دفاع نہ کر سکے، وہ کیسا بت ہے، وہ کیسا خدا ہے، وہ کہاں کا خدا ہے۔ فرجعوا الى انفسهم، انہوں نے اپنے دل میں سوچا، فقالوا، اور کہا، انکم انتم الظالمون، تم ہی ظالم ہو۔ ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر انہوں نے اپنا سر جھکائے اور کہا کہ تم لوگ جانتے ہو، ابراہیم علیہ السلام سے کہا، سر جھکایا شرمندگی کے ساتھ، اور کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ ہم ان بتوں سے کیسے پوچھ سکتے ہیں، ہم ان بتوں سے کیسے پوچھ سکتے ہیں، ما هؤلاء ينطقون، یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ جب انہوں نے یہ اقرار کر لیا کہ یہ بت بول نہیں سکتے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خوب سنائی، فقالا، کہا ابراہیم علیہ السلام نے، افتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کی عبادت کرتے ہو، ان چیزوں کی عبادتیں کرتے ہو، ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، جو نہ تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، نفع پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تم نے پتھروں کے بت بنا لیے، ان کو معبود مان لیا، نہ ان کے اندر نقصان کی صلاحیت پہنچانے کی، نہ نفع پہنچانے کی صلاحیت۔ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تباہی ہو تمہارے اوپر یا بربادی ہو تمہارے اوپر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے علاوہ، افلا تعقلون، کیا تم کو عقل اور سمجھ نہیں ہے۔ مطلب یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، تم نے جن کو اپنے معبود بنا رکھا ہے، جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے خاطر، در حقیقت وہ عبادت کے لائق نہیں، وہ بندگی کے لائق نہیں، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو تم کیا پوچھتے ہو۔ اور آپ دیکھیے کہ جو بت پرستی ہے، عجیب بات ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے انسان کو، کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ، آپ اگر جائیں ان بدھسٹ ممالک میں جو جہاں پر بت پرستی عام ہے، ہندوستان ہمارا ہندو ملک ہے، یہ سری لنکا ہے، یا ہمارے ہاں کا یہ برما ہے، یا سنگاپور ہے، یہ تھائی لینڈ ہے، یہ پوری پٹی ہماری مشرقی ممالک کی بدھسٹ ممالک ہے، بتوں کا راج ہے، ہر جگہ بت بنے ہوئے ہیں، مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، بڑے بڑے قدیم سائز کے بت پڑے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو بت رکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں وہاں پر تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں، تعلیم کا ریشو ہمارے ہاں کے ریشو سے بہت زیادہ ہے، سائنسدان موجود ہیں، انجینئرز ہیں، ہر فیلڈ کے ماہرین آپ کو نظر آئیں گے، اور سب انہی بتوں کی عبادت کر رہے ہیں. کوئی ان سے یہ سوال اگر کرے کہ بھائی تم اتنے تعلیم یافتہ انسان ہو، تمہیں اللہ نے اتنی تعلیم دی، لیکن تمہاری تعلیم کا کیا فائدہ کہ تم اپنے خالق کو نہ پہچان سکے اپنی تعلیم سے، کہ خالق کون ہے، مالک کون ہے. تمہیں اس تعلیم نے یہ تک نہ تمیز کر کے دکھلائی کہ اپنے ہاتھوں سے تم بت بناتے ہو اور انہیں کو خدا مانتے ہو، اپنے ہاتھوں سے توڑ دو، یہ تمہاری کون سی خواہش پوری کر دیں گے بھائی، کون سا تم کو نقصان پہنچا دیں گے. اس مرحلے پر آ کر ان کی عقلیں بالکل ختم ہو جاتی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر ختم ہو جاتی. ویسے بڑے تعلیم یافتہ ہے، زندگی کے ہر معاملے کی فہم ہے، اگر نہیں فہم ہے تو اس بات کی فہم نہیں ہے کہ ہمارا خالق کون ہے، جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں وہ ہمیں کیسے نقصان پہنچائے گا، کیسے فائدہ پہنچائے گا. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے جو بات بتلانا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو کہ بعض اوقات انسان ہر فیلڈ میں اچھا ہوتا ہے، کسی ایک دو لائنوں کے اندر انسان کی عقل خپت ہو جاتی ہے. مذہبی معاملے میں لائن خپت ہو گئی، مذہبی معاملے میں فکر انسان کی خپت ہو گئی، ختم ہو گئی، اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہی. بس وہ یہی کہے گا جو یہاں قرآن کریم میں لکھا ہے کہ میں نے تو اپنے بڑوں کو دیکھا تھا ان کی عبادت کرتے تھے، میں بھی عبادت کر لوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہدایت جو ہے یہ اللہ کے فضل سے انسان کو ملتی ہے. حقیقت یہ ہدایت جو ہے یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، جنت یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، انسان کا اپنا کوئی اس کے اندر کا مال نہیں. ورنہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں حیران اس سے بھی زیادہ حیران ان لوگوں پر ہوتا ہوں جو ماہرین فلکیات ہوتے ہیں، شمس و قمر کے اوپر تحقیقات کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیسا خدا کا بنایا ہوا نظام ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، انسان کے جسم کو دیکھیں کہ ایک انسان کا جسم پورا کارخانہ حیات ہے. پورا آپ انسان کے جسم کو دیکھیں کہ کیسے خدا نے انسان کے جسم کو بنایا، ایک ایک چیز اللہ نے ایسی رکھی ہے انسان کے جسم میں کہ اس کا کوئی نیم البدل، اس کا کوئی بدل بن ہی نہیں سکتا. پوری میڈیکل سائنس فیل ہو جائے اس کا بدل نہیں بنا سکتی. وہ ڈاکٹر تحقیقات اس پر کر رہے ہوں گے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ انسان اس کو نہیں بنا سکتا، پھر بتوں کی پوجا کرتے ہیں کہ یہ ہمارا معبود ہے. اجرام فلکی کو دیکھ رہے ہیں کہ شمس و قمر ہیں، سورج ہے، ستارے ہیں، سورج کی ایک رفتار ہے، چاند کی ایک رفتار ہے، نہ سیکنڈ آگے ہوگا نہ سیکنڈ پیچھے ہوگا، گرمی اپنے وقت پر آئے گی، سردی اپنے وقت پر آئے گی، رات اپنے وقت پر آئے گی، دن اپنے وقت پر آئے گا، سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور پھر عبادت بتوں کی کر رہے ہیں کہ یہ ہے خدا ہمارا. ارے یہ بے جان پتھر، یہ کیسے تمہارے خدا بن جائیں گے؟ ایسا نظام قائم کرنے والی ذات انسانوں کے رحم و کرم پر ہوگی، کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو واضح طور پر یہ کہا جائے گا کہ خدا نے ان سے ہدایت چھین لی ہے، مہر لگا دیے ان کے دلوں کے اوپر کہ ان کو حق سمجھ میں نہیں آ کر دیتا. حق سمجھ میں آنا یہ در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا سکھلائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اے اللہ ہم کو حق جو ہے حق حق بنا کر دکھلا دیجئے اور ہم کو اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اور ہم کو باطل کو باطل حقیقت میں باطل دکھلا دیجئے اور اس سے بچنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. حقیقت یہ ہے کہ انسان سب کچھ جانتا بوجھتا گمراہ ہے، علم ہے، تعلیم ہے، آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ سب کچھ نظام کائنات یہ ایک زبردست خالق حقیقی مالک کائنات کا بنایا ہوا نظام ہے. انسان سے لے کر ایک ایک دانے سے لے کر ایک پتھر کے ذرے سے لے کر بڑی سے بڑی چیز کو انسان دیکھے، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں. اگر کسی انسان کی بنائی ہوئی ہوتی تو ہم اس کا متبادل بھی بنا سکتے. آج کیا ہمارے پاس متبادل ہے آپ مجھے بتلائیے، آج کیا متبادل ہے، کس چیز کا متبادل ہے ہمارے پاس؟ کوئی متبادل نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. تو انسان در حقیقت یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو حق کی توفیق عطا فرما، ہم سے حق کو سلب مت کر فرما. میں تو جب ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہیں اور بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بڑے بڑے تعلیم یافتہ ہیں لیکن کافر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے ماہرین فلکیات ہیں، بڑے بڑے سائنسی تحقیقات کرنے والے ہیں لیکن ایمان سے محروم، ان کے علم نے ان کو یہ فہم نہیں دے سکا وہ علم ان کو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا، جھوٹ کیا ہے اور سچ کیا. اللہ سے اس کی دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو حق عطا فرما. یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھلائی کہ اللہ ہم کو حق حق طریقے سے سامنے کر دے ہمارے، کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ حق ہے اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما. حقیقت یہ ہے کہ ایمان نصیب ہونا، ہمیں ایمان اس لیے گھر میں بیٹھے بیٹھے مل گیا، مسلمان ماں باپ کے گھرانے میں پیدا ہوئے، ایمان مل گیا، قربانی نہیں دی، محنت نہیں کی ایمان کے خاطر، اس کی قدر نہیں ہے. اللہ نے گھر بیٹھے دی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں گھر بیٹھے یہ دولت عطا فرما دی. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کرنا، یہ صحابہ اکرام کا گردہ دل گردہ تھا، یہ صحابہ اکرام کا دل گردہ تھا کہ اپنے پرانے آبا اجداد کے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کیا، اپنے شہر مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ منتقل ہوئے. آج بڑے سے بڑا غیر مسلم جو ہے وہ بھی اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ ڈرتا ہے کہ لوگ مجھ کو جان سے مار دیں گے، لوگ مجھ کو کیا کہیں گے، میں اپنے آبا اجداد کے مذہب کو کیسے چھوڑ دوں گا، ڈرتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا ڈر، ان کا خوف سب بے معنی ہے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی علی ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك من رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی فہم کی توفیق عطا فرما. یا اللہ احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرما، احادیث کے فہم کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Thank you.